درسِ تراویح، درسِ تراویح،
تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل، رمضان المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں درس قرآن بصورت درس تراوی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 21ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر اور ان کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑھ کر ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، وہ کتاب کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرے اور نماز کو قائم کریں۔ اس کی جو تفسیر ہے، علماء نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، ان واقعات کو بیان کرنے کا اور ان قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا، انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت کا انکار کیا، تو ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ لہذا وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، تو ان کے لیے اس کے اندر وعید تھی، عبرت تھی کہ اگر یہ اسی راستے پر چلتے رہے، اسی نہج پر چلتے رہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو بھی اسی طرح تباہ و برباد یہ کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کو تسلی بھی ہو اور آپ کی راحت کا سامان بھی کیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کی گئیں اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی جو ایذا رسانی ہے، یعنی ان کا جو تکلیف دینا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ آپ کے دل کو راحت دے گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے گا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ تلاوت قرآن بھی کریں اور ساتھ میں نماز کو قائم بھی کریں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، جو اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی، اس کی تلاوت کرنا بھی، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور نماز کو قائم کرنا بھی اللہ پاک کی عبادت ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا براہ راست، لیکن جس طرح یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے، آپ کی وساطت سے یہ حکم ساری امت کے لیے ہے کہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے اور نماز کو قائم کرے۔ یاد رکھیے کہ اہل ایمان پر قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں، جن میں ایک حق علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک تو اسی مقام پر اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقیم الصلاۃ، دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وان اتلو القرآن، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو اس آیت کے تحت بھی علماء نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان پر قرآن کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگر کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو بالکل لیا، یعنی مطلقاً چھوڑ رکھا، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کو چھوڑنے والا ہوگا۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ حکم جو ہے وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ اگلے حصے میں اللہ پاک نے نماز کی جو فضیلت ہے اور نماز کے ذریعے سے بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے اسے بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہاں اور فضیلتیں عطا فرماتا ہے، وہاں اس بندے کو یہ سعادت بھی دیتا ہے کہ ایسا بندہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے، یعنی نہ تو یہ فحش کلامی کرے گا، نہ یہ بندہ لوگوں کو ایزا پہنچانے والی باتیں کرے گا، نہ یہ بندہ ایسے کام کرے گا کہ جو معاشرے کے اندر گندے کام کہلاتے ہیں، برے کام کہلاتے ہیں، فحاشی کے کام کہلاتے ہیں، ان کاموں سے بھی اجتناب کرے گا، ان سے بھی بچے گا۔ اور اسی طرح جو گناہ کی باتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان سے بھی وہ بچے گا جبکہ وہ نماز ادا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے، مسند احمد کی حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ احادیث طیبہ نقل کی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص کی شکایت کی گئی کہ وہ فلاں فلاں برائیاں کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ نماز بھی پڑھا کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز کسی دن اسے اس برائی سے روک دے گی، یعنی یہ نماز جو ہے اس کو اس کی برائیوں سے روک دے گی۔ اب یہاں پر ایک مشہور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے حیائی اور بری باتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، صاف صاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، رشوت کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سودی کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ ان امور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے، ویسا ہی ہونا ہے اور ہوتا ہے اور ہوگا لازمی طور پر۔ اب ہمارا یہ جو اشکال ہے اور ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ بیان کرنے سے پہلے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اللہ پاک نے اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت میں دیکھیں کہ جہاں نماز کا حکم دیا گیا تو وہاں عد الصلاۃ نہیں کہا گیا کہ نماز ادا کرو، بلکہ ہر مقام پر کہیں اقیم الصلاۃ، کہیں اقیم الصلاۃ، اس بات کا حکم دیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمومی طور پر احادیث طیبہ ہیں، اس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا. مثلاً مشہور حدیث پاک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. پھر اور کلمہ توحید کا ذکر کیا, یعنی جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے یہ اس کا پہلا بنیادی رکن ہے, اور دوسرا و اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے, تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ, اس کے فرائض اور واجبات کے ساتھ, اس کے سنن اور مستحبات کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہنا, یہ نماز کو قائم کرنا ہے. تو اس انداز میں نماز کو قائم کرنا یہ اقامت الصلاۃ کہلاتا ہے کہ نماز بندہ قائم کر رہا ہے, یعنی اس انداز میں ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بعض اوقات جو ظاہری آداب ہوتے ہیں اسے تو نبھا لیتے ہیں, فرائض کی ادائیگی ان کی ٹھیک ہوگی, تکبیر تحریمہ صحیح طریقے سے کہی ہے, تلاوت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, رکوع بھی صحیح کر لیا, سجدہ بھی صحیح کر لیا, قضاء اخیرہ بھی ٹھیک کر لیا, سلام بھی صحیح انداز میں پھیر لیا, واجبات بھی بعض اوقات صحیح ہوتے ہیں, وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کی وجہ سے جو بندے کے اوپر فرض تھا, جو اس کے اوپر لازم تھا, واجب تھا, وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن جس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے تھی اس انداز میں اس نے نماز نہیں پڑھی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دھیان کہاں سے کہاں جا رہا ہوتا ہے, یعنی وہ جس رب کی بارگاہ میں آیا ہے نماز کی ابتدا سے انتہا تک, بعض اوقات ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں, اس کو خیال ہی نہیں آتا, وہ یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں. تو جب اس حالت کے اندر نماز پڑھی جائے گی, اس کنڈیشن کے اندر نماز پڑھی جائے گی, تو پھر ایسی نماز کہاں اسے بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکے گی. تو اس لیے جب بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نماز کہلائے گی. یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا. حدیث مبارکہ ہے, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے, اور جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے. یعنی اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے کہ بس اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر سراۃ الجنان کے اندر یہ مذکور ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا. ایک دن کسی نے پوچھا, اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا, اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالی نے آسمانوں, زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا, تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے. یہ انداز تھا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں کوئی عام کام کرنے نہیں جا رہا بلکہ اپنے رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, تو اس لیے آپ کے اوپر کپ کا پہاٹ یہ طاری ہو جاتی تھی, رنگ زرد ہو جاتا تھا. اور یہی انداز ہمارے دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا, بعد میں آنے والے تابعین تبع تابعین کا, اسلاف کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ جب ہم اس انداز میں اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو جہاں اور انعامات اللہ پاک کی طرف سے ہمیں حاصل ہوں گے, وہیں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ بھی انعام حاصل ہوگا کہ ہم بے حیائی اور بری باتوں سے رک جائیں گے. اسی سورۃ العنکبوت میں اس کی آخری آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک انتہائی جامع اور امید افزا آیت مبارکہ ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ اللہ پاک کی رضا کسی ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نا امید نہیں کرتا، ان کی اس کوشش کو رائیگاں نہیں کر دیتا کہ جو کوشش کریں وہ برباد ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ فرمائے کہ جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرے گا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، راستے کھول دیں گے اس کے سامنے۔ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے، ویسے تو علماء نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مختلف مواقع پر کہ جہاں جہاں بندہ جس حوالے سے کوشش کرتا ہے تو وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے، تو مفسرین نے، علماء نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اسے ذکر کیا ہے کہ واقعی جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ البتہ تفسیر مدارک کے حوالے سے تفسیر سراۃ الجنان کے اندر ملخصاً یہاں پر چار قول ذکر کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ جو ہماری اطاعت و فرما برداری کی کوشش کریں گے، اس راہ کے اندر آگے سے آگے بڑھیں گے تو ہم ثواب کے راستے ان کو دکھا دیں گے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر شرمندہ ہو کر حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے راستے دکھائے گا، اخلاص کی دولت انہیں نصیب فرمائے گا، ان کو مخلصین بنائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور ان کو اپنے مقربین کے اندر شامل فرما لے گا۔ اصل یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مسلسل اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہ دکھا دیں گے، یعنی جو علم کی راہ کے اندر جستجو کرے گا، جد و جہد کرے گا، تو چونکہ علم کا جو مقصد اصلی ہے، علم کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ عمل ہے، تو اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے علم حاصل کرے گا، دنیا کے لیے نہیں، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، مناظرے اور مباحثے کے لیے نہیں، بلکہ مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، تو جب بندہ اس انداز میں علم کی راہ پر چلے گا تو اللہ پاک اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور علم پر عمل کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو علم نافع عطا فرمائے گا، اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے تو اس کا ایک معنی یہ ہے جو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا، یعنی اس کو عمل کی توفیق دی، اب اس عمل پر ایک جزا اللہ پاک اس کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے۔ تو یہ چند اقوال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں بندہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کسی بھی موقع پر، تو وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی راہ کو کھول دیتا ہے اور وہ جس راستے سے, جبکہ وہ راستہ ہو شریعت مطہرہ کے عین مطابق, راضی کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن پتہ چلے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے تو پھر نہیں, بلکہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق جب وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کی طرف راستے دکھا دے گا. 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے اندر کئی آیتیں ہیں جو بڑی خوبصورت اور اہمیت کی حامل ہیں. ان میں سے ایک آیت کی تفسیر یہ سماعت فرمائیے کہ سیدنا لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک دانا شخص گزرے ہیں, حکیم شخص, یعنی بڑے ذہین اور بڑی حکمت والی باتیں کرنے والے, لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والے فرد گزرے ہیں, ان کی کچھ حکمتوں کو اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے. شرک یہ سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی مثل سمجھنا, یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسے ہی کسی اور کی ذات ہے, جیسے اللہ پاک خود سے ہے اس کو کوئی بنانے والا نہیں, اب کسی اور ذات کے لیے اس طرح سمجھنا تو یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا, اس کو مستحق کے عبادت سمجھنا یہ شرک ہے. یہ تعریفیں جو ہیں یہ اکابر ائمہ نے, متقدمین نے صدیوں پہلے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی ذات کو سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. تو شرک ایک ایسا ظلم ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ پاک اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. شرک یا بمانا کفر ہے, کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے یا اس کا انکار کیا جائے. ہاں, شرک کے علاوہ, کفر کے علاوہ جو اس سے نیچے کے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. یعنی اگر کوئی شخص شرک و کفر کے اوپر مر گیا اس کی اللہ پاک مغفرت نہیں فرمائے گا, یہ اٹل فیصلہ اس نے فرما دیا. ہاں, اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اللہ پاک چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا, چاہے گا تو اس پر اس کو سزا دے گا. ہاں, دنیا میں اگر کوئی بندہ شرک و کفر سے توبہ کر لیتا ہے تو دنیا میں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. موت یعنی نزا کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے, جان جب تک حلق کے اندر نہ آ جائے اس وقت سے پہلے پہلے تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. تو اگر اس میں شرک و کفر سے بھی توبہ کر لی تو اس کو بھی اللہ پاک معاف فرما دے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ شرک یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی وعید آپ نے سن لی, لیکن جس طرح شرک کرنا یہ جرم ہے, یوں ہی مسلمانوں کے اوپر شرک کا حکم لگانا, شرک کا فتویٰ لگانا, یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. یعنی بلا تحقیق, بلا کسی وجہ کے اگر کوئی کسی کے اوپر شرک کا حکم لگا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی وعید ہے. بلکہ حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا, بلا تاویل کافر کہا, اور اس کے اندر کفر والی کوئی بات موجود نہیں تھی, تو لوٹ کر اس کہنے والے کے اوپر وہ کفر آئے گا. تو اس لیے بعض لوگ یہ بسا اوقات شرک کا پورا کارخانہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور مشین گنیں اس کی چلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ نہ ہو. اب شرک کی تعریف کو پیش نظر رکھیں, کوئی مسلمان جو جاہل سے جاہل تر بھی ہوگا وہ کبھی بھی اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ عبادت کے لائق سمجھے, حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے معظم, سب سے مکرم, سب سے معزز, سب سے مؤقر, سب سے محبوب ہستی یہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن کوئی مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا قائل نہیں، نہ عبادت کرتا ہے نہ عبادت کا قائل ہے، کبھی کوئی عبادت نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے شرک کی تعریف یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا، اللہ کی مثل کسی کو سمجھنا، یہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی مزار پر جاتا ہے، کوئی وسیلہ پیش کرتا ہے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ بارہویں منا لینا، گیارہویں منا لینا، ان چیزوں کے اوپر شرک کا حکم لگانا یہ بہت ہی زیادہ بے باکی کا کام ہے، اور بعض صورتوں میں یہ حکم لگانے والا، یہ کسی کو مشرک یا کافر کہنے والا خود اس کے اوپر حکم یہ لوٹ کر آتا ہے۔ یہ چند آیتوں کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ آسان انداز میں ان آیتوں کا اگر آپ خلاصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو
تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے۔